اچھا آگے سبق دیکھیے کتاب پر. سبق ششم حجت کی قسمیں. حجت جس کی تعریف تم پڑھ چکے ہو کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل. قیاس وہ قول ہے جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیں تو ایک اور قضیہ کو بھی ماننا پڑے، اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، یہ دو قضیے ہیں. ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے. اس میں یہ دو قضیے تو قیاس کہلائیں گے، اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے. خوب سمجھ لو. اچھا بھائی، آج حجت کے بارے میں بحث ہم شروع کریں گے. بھائی، کتاب کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے، یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق. تو کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہے اور کچھ چیزوں کا علم نہیں. ہمارا سارا علم کس پر مشتمل ہے؟ تصورات اور تصدیقات پر. کچھ تصور ہمیں معلوم ہیں، کچھ مجہول ہیں. اسی طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ مجہول ہیں. تو پھر اگر مجہول تصور کو حاصل کرنا ہے تو کچھ معلوم تصورات کو ملایا جاتا ہے، اور یہ معلوم تصورات ہمیں مجہول تصور تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ مجہول تصور تک. تو یہ جو معلوم تصورات ہیں جن کو آپ نے جوڑا اور ترتیب دیا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اور معرف اور قول شارح. اسی طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ مجہول ہیں. تو ہم معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں دو یا زیادہ کو، اور پھر وہ ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں جن کو آپ نے ملایا اور جوڑا، ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت کہتے ہیں. یہ باتیں آپ نے کتاب کے شروع میں پڑھی تھیں، تو وہاں پر اس کے فوراً بعد پھر مصنف نے یہ دلیل اور حجت کی بحث بیان نہیں کی، بلکہ آج وہ بیان کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو حجت ہے، جو دلیل اور حجت ہے، یہ کم از کم دو یا زیادہ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے. کتنے جملوں پر؟ دو یا زیادہ جملوں پر. تصدیق ہے نا، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ پورے جملے کو کہتے ہیں. تو دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا تو کیا حاصل ہوگا؟ مجہول تصدیق حاصل ہوگی. یعنی دو یا زیادہ جملوں کو ملائیں گے تو مجہول بات آپ کو معلوم ہو جائے گی. تو یہ جو دو یا زیادہ جملے ہیں، تو یہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ یہ قضیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ قضیہ. تو چونکہ حجت کی بحث کا دار و مدار قضیوں کے سمجھنے پر تھا، کہ پہلے آپ کو قضیوں کا پتہ چل جائے، ان کی قسموں کا پتہ چل جائے، ان کی بحث آپ کے ذہن میں موجود ہو، تو پھر آپ کو حجت پوری طرح سمجھ میں آئے گی. کیونکہ حجت کس سے مل کر بنتی ہے؟ قضیوں سے. یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ قضیہ. آپ نے پڑھا تھا قضیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب کلام، وہ مرکب لفظ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں. پھر یہ دو قسم پر ہے، کبھی یہ قضیہ حملیہ ہوگا اور کبھی قضیہ شرطیہ ہوگا. پھر قضیہ حملیہ، کبھی قضیہ مخصوصہ ہوگا، کبھی قضیہ طبعیہ ہوگا، کبھی قضیہ محصورہ ہوگا، کبھی قضیہ محملہ ہوگا. اور اسی طرح قضیہ شرطیہ، کبھی متصلہ ہوگا اور کبھی منفصلہ ہوگا. پھر یہ منفصلہ کبھی حقیقیہ ہوگا، کبھی مانعت الجمع ہوگا، کبھی مانعت الخلو ہوگا. پھر اس کے بعد ان کے قضیوں کے درمیان تناقض کی بحث بھی آپ نے پڑھ لی. پھر قضیے کا عکس مستوی بھی آپ نے پڑھ لیا، کہ اس کا عکس مستوی کیسے لے کر آتے ہیں. تو یہ ساری قضیوں کی بحث جب آپ نے پڑھ لی، آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی، اب وہ حجت کی بحث کرنے لگے. کیونکہ حجت کا دار و مدار کس پر ہے؟ قضیوں پر ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ حجت مرکب ہوتی ہے قضیوں سے، قضیوں سے مل کر یہ بنتی ہے، تو اس کا سمجھنا موقوف تھا قضیوں کے سمجھنے پر، تو پہلے سارے قضیے بیان کر دیے، اب یہ حجت کی بحث بیان کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حجت کسے کہتے ہیں؟ دو یا زیادہ قضیوں کو جوڑ کر ایک مجہول قضیے کو حاصل کرنا، یوں کہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو جوڑ کر ایک مجہول تصدیق کو حاصل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ حجت کہلاتی ہے. یہ جو دو معلوم تصدیقات تھیں ان کو حجت کہتے ہیں. دو یا زیادہ معلوم تصدیقات تھیں جنہوں نے کہاں تک پہنچایا آپ کو؟ مجہول تصدیق تک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت کہتے ہیں بھائی. اور یہ حجت انہوں نے آپ کو بتلا دیا، یہ تین قسم پر ہے: قیاس، استقراء اور تمثیل. کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، تین نام دیے ہوئے ہیں حجت کی. کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل. تو آج ہم قیاس کے بارے میں بحث شروع کریں گے بھائی. قیاس میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا جائے تو ہمیں کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ مجہول تصدیق حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے قیاس بھائی. یہ کیا ہے؟ قیاس ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. پھر سنو، زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. دیکھو، حالانکہ میں نے تو نہیں کہا زید بڑا منطقی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا زید کس میں پڑھتا ہے؟ درجہ اولا میں، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. تو نتیجہ ظاہر سی بات ہے، معلوم ہوا زید بھی بڑا منطقی ہے. تو زید بڑا منطقی ہے، یہ نتیجہ آپ کو حاصل ہوا. یہ وہ مجہول تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی جو اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھی، جس کا آپ کو علم نہیں تھا. یہ ہے قیاس بھائی. یہ کیا ہے؟ قیاس. قیاس اسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے. قیاس اسے کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ ایسے قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان کو آپ مان لیں تو ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ زید کس میں پڑتا ہے؟ درجہ اولا میں پڑتا ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، تو پھر آپ کو نتیجہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید بڑا منطقی ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیاس. کسے کہتے ہیں قیاس؟ دو ایسے قضیے، دو یا زیادہ ایسے قضیے کہ جن کو مان لیا جائے تو ایک تیسرے قضیے کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا ضروری ہو جائے اس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، یہ پہلا قضیہ، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، یہ دوسرا قضیہ. یہ دو اگر آپ مان لیتے ہیں تو ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ زید بڑا منطقی ہے. تو یہ نتیجہ قیاس کہلاتا ہے. وہ جو پہلے دو تھے ان کو کہیں گے قیاس. کیا کہیں گے؟ کیا ہوا قیاس؟ زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا میں پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، یہ ہے قیاس. اس کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ تو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، کیا؟ کہ زید بڑا منطقی ہے، اور اس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ. اور یہ یاد رکھو، یہ جو قیاس ہے اس کے اندر یہ جو دو قضیے ہیں یا زیادہ، جو چاہے دو سے مل کر بنا ہے، چاہے دو سے زیادہ سے مل کر بنا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ سچے بھی ہوں. ان کا سچا ہونا ضروری، چاہے سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں، بس جب ان کو آپ مانیں گے تو آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے جھوٹے ہیں لیکن اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کتاب میں اس کی مثال دی ہے. ادھر میری طرف دیکھیے، میں کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے، توجہ ہے، ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے. ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار نتیجہ کیا نکلا؟ انسان جسم ہے, انسان بھی جسم ہے. دیکھا, یہ دو قضیے آپ نے تسلیم کر لیے تو تیسرا قضیہ خود بخود آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ جو دو قضیے ہیں, یہ جو آپ کو تیسرے قضیے تک پہنچا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, یہ دو قضیے کیا کہلاتے ہیں؟ قیاس. اور وہ جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا پڑے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ قیاس کہتے ہیں بھائی, نتیجہ قیاس کہتے ہیں. اب دیکھیے ذرا کتاب پر. قیاس وہ قول ہے جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیں تو ایک اور قضیہ کو بھی ماننا پڑے, اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے, یہ دو قضیے ہیں. ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے. اس میں یہ دو قضیے تو قیاس کہلائیں گے, اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے. خوب سمجھ لو, یعنی اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو بھئی. یہ تو مثال تھی کہ دونوں قضیے سچے ہیں. ذرا کوئی جھوٹے بن, انہی کو جھوٹے ذرا بنا دو. کیا ہر انسان پتھر ہے؟ فرض کرو یہ جھوٹا قضیہ ہم بنا لیتے ہیں, ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا ہے. دوسرا بھی ہم نے جھوٹا بنا لیا, ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان چمکنے والا ہے. دیکھا, اگر ان دو کو آپ مان لیتے ہیں, اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں ہر انسان پتھر, اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن فرض کرو آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں اور دوسرے کو بھی مان لیتے ہیں, تو تیسرے کو ماننا پڑے گا یا نہیں؟ جب آپ یہ مان لیتے ہیں ہر انسان پتھر ہے اور ہر پتھر چمکنے والا ہے, یہ بھی آپ مان لیتے ہیں, تو تیسری بات خود بخود آپ کو ماننا پڑے گی کہ ہر انسان بھی کیا ہے؟ چمکنے والا ہے بھائی. تو قیاس میں ان قضیوں کا سچا یا جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے. ہوتے تو عموماً سچے ہیں, لیکن اگر جھوٹے بھی ہیں آپ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا. یعنی وہاں کہو, یوں کہو, یہ تیسری بات آپ کے لیے ماننا ضروری ہو جائے گی. اگر صحیح بات پہلی دو پہلی باتیں صحیح تو تیسری بھی بات ظاہر سی بات ہے کیا ہوگی؟ صحیح. اور اگر پہلی دو میں غلطی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے نتیجے میں بھی کیا ہوگی؟ اسی کے مطابق غلطی ہوگی. لیکن آپ نے اس غلطی کو جب خود تسلیم کیا تو تیسری بات کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اب مجھے بتائیے ادھر دیکھیے بھائی, زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. اس میں سے قیاس کیا ہے؟ پہلے دو قضیے, زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, یہ ہے قیاس. یہ کیا ہے؟ اور یہ کم از کم کتنے جملوں سے بن رہا ہے؟ اس وقت دو ہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت کتنے ہیں؟ دو ہیں بھائی, دو ہیں. ان میں سے یاد رکھیے, ہر ایک قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں. قیاس کم از کم دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے. تو یہ جو قیاس تھا ابھی آپ نے پڑھا, ایک تو قیاس ہے نا اور ایک نتیجہ قیاس ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ قیاس. قیاس کے اندر یہ جو دو قضیے ہیں ان میں سے ہر قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. تو پہلا قضیہ جو ہے وہ مقدمہ اولا ہے اور دوسرا مقدمہ ثانیہ ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ صرف ان کے نام ہیں, نام اچھی طرح یاد کر لو کیونکہ یہی بار بار چلتے رہیں گے, ان کا بار بار ذکر ہوگا. تو یہ جو قیاس کم از کم کتنے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے؟ دو قضیوں سے. ان میں سے پہلے قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ اولا, یا یوں صرف کہہ دو مقدمہ. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ ثانیہ کہہ لو یا صرف مقدمہ, تو یوں کہہ لو کہ قیاس یہ بھی قیاس کا مقدمہ ہے پہلا جملہ, اور دوسرا جملہ بھی قیاس کا مقدمہ ہے, یا اولا کا معنی پہلا, ثانیہ کا معنی دوسرا, وہ صفت بھی ساتھ لگا دو, پہلا مقدمہ یہ ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے بھائی. تو پہلا مقدمہ کیا؟ زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے, اور دوسرا مقدمہ کیا؟ درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے بھائی, بڑا منطقی ہے. پھر یاد رکھیے, توجہ ہے سبق کی طرف, قیاس کم از کم کتنے مقدموں سے مرکب ہوگا؟
دو
مقدموں سے. اب یاد رکھیے, یاد رکھیے, یہ جو پہلا اور دوسرا مقدمہ ہے ان میں ایک چیز ایسی ہوگی جو دونوں کے اندر ذکر ہوگی, اس کو حد اوسط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط کہتے ہیں. یہ کتاب میں آگے لفظ آ رہا ہے, ہا اور دال مشدد ہے, حد حد, اور اوسط الف واو سین اور طا, اوسط حد اوسط اوسط. تو یہ جو حصہ دونوں کے اندر مشترک ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں. مثلا میں نے کیا کہا, زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے, اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا, تو کیا چیز ہے جو دونوں قضیوں میں آ رہی ہے؟ درجہ اولا کا ذکر. کس کا ذکر ہے؟ تو یہ جو درجہ اولا کا ذکر ہے یہ ہے حد اوسط. کیا ہے؟ حد اوسط ہے بھائی. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, یہ جو پہلا مقدمہ ہے نا اس کو صغرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صغرا. صاد غین را اور یا ہے, یا کے اوپر کھڑی زبر, صغرا. صغیر سے ہے, صغیر کا کیا معنی؟ چھوٹا. اور دوسرا جو مقدمہ ہے اس کو کوبرا کہتے ہیں, کاف چھوٹا با را اور یا کے اوپر کھڑی زبر, کوبرا. یہ کبیر سے ہے بڑا. تو صغیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوٹا, اور کبیر کا کیا معنی؟ بڑا. اسی سے پہلا مقدمہ اس کا کیا نام؟ صغرا. اور دوسرے کا مقدمے کا کیا نام؟ کبرا. پھر دہرائیں, پہلے مقدمے کا کیا نام؟ صغرا. دوسرے مقدمے کا کیا نام؟ کبرا ہے بھائی, کبرا. اب اس میں دیکھیے, یہ جو دونوں کے اندر مشترک حصہ ہے, ایک جیسا حصہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط. صغرا اور کبرا میں جو حصہ مشترک ہے, جو ایک جیسا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط کہتے ہیں. پھر صغرا کے اندر, صغرا کے اندر جو حد اوسط کے علاوہ حصہ ہے اس کو اصغر کہتے ہیں. توجہ ہے, صغرا کسے کہتے ہیں پہلے یہ مجھے بتائیں. صغرا کون سے مقدمے کو کہتے ہیں؟
پہلے
کو. اور کبرا کون سے مقدمے کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو. اچھا, صغرا کے اندر ایک حصہ تو وہ آئے گا جو دونوں میں مشترک ہے, اس کا کیا نام؟ حد. مثلا صغرا کیا تھا یہاں پر؟ زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے. تو یہ درجہ اولا میں پڑھتا ہے, درجہ اولا میں پڑھتا, یا یوں کہ درجہ اولا میں پڑھنے والا, یہ کیا ہے؟
یہ حد اوسط.
یہ حد اوسط ہے. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ توجہ نہیں میرا خل سبق کی طرف. مقدمہ اولا کا دوسرا نام کیا؟ صغرا. مقدمہ ثانیہ کا دوسرا نام کیا؟ کبرا. یہ صغرا اور کبرا میں ایک حصہ تو مشترک ہوگا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط. زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے, اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی. کون سا حصہ مشترک ہے؟ درجہ اولا میں پڑھتا ہے. یہ درجہ اولا میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ مشترک. یہ ہے حد اوسط. زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے, تو درجہ اولا میں پڑھتا اس کو نکال دیں, باقی کیا رہ گیا؟ زید. یہ کس میں ہے؟ صغرا میں ہے یا کبرا میں ہے؟ صغرا میں. تو حد اوسط کے علاوہ صغرا کا جو حصہ ہے اس کو اصغر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ توجہ ہے, اصغر کہیں گے. اور کبرا کے اندر آ جائیں ذرا, کبرا کے اندر حد اوسط کو نکال دو. کبرا کیا تھا پہلے وہ دہراؤ, درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے. یوں کرو، میرا خیال ہے آپ کو صغرا ان کو ذرا ایک جیسے کر لو تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. زید درجہ اولا میں پڑھنے والا طالب علم ہے، یہ یوں کہو، بلکہ اور مختصر کرو، زید درجہ اولا کا طالب علم ہے. زید اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا محنتی. اب مجھے بتاؤ، توجہ ہے کاپیوں پر اپنے سامنے، یہ ذرا قیاس کو ذرا لکھ لو، بس یہ دو جملے لکھنے ہیں بھائی، جلدی کرو. زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم، اسی سے آگے لکھو، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. لکھ لیا بھائی؟ اب اس ذرا لکھے ہوئے پہ نظر رکھنا، اب آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے قیاس. یہ کیا ہے؟ قیاس. اس کا پہلا مقدمہ یعنی صغرا وہ کیا ہے؟ زید درجہ اولا کا طالب علم ہے. اور کبرا کیا ہے؟ درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. تو دیکھو صغرا اور کبرا میں ایک حصہ مشترک ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک حصہ مشترک ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ درجہ اولا کا طالب علم. دیکھو یہ دونوں میں آ رہا ہے، درجہ اولا کا طالب. تو یہ جو مشترک حصہ ہے صغرا اور کبرا میں، اس کو حد اوسط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط کہتے ہیں. اور حد اوسط کے علاوہ صغرا کا جو حصہ ہے اس کو اصغر کہتے ہیں. ذرا صغرا پہ نظر رکھو، اس میں سے حد اوسط کو نکال دو تو کیا رہ گیا؟ زید رہ گیا. تو زید کیا ہے؟ اصغر. اور کبرا کے اندر حد اوسط کے علاوہ جو کلام کا حصہ ہے وہ اکبر کہلاتا ہے. کبرا کیا ہے ذرا اس کو پڑھو، درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. ہاں تو اس میں حد اوسط کو ذرا نکال دو، باقی کیا رہ گیا؟ بڑا منطقی. یہ کیا ہے؟ بڑا منطقی. یہ کیا ہوا؟ اکبر. پھر سمجھو، قیاس کم از کم دو مقدموں سے مرکب ہوتا ہے، اور ان میں سے جو پہلا مقدمہ ہے اس کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے کو کبرا. اس صغرا اور کبرا کے اندر ایک حصہ مشترک ہوتا ہے، دونوں میں پایا جاتا ہے، اس کو حد اوسط کہتے ہیں. حد اوسط کے علاوہ صغرا کا جو حصہ ہے اس کو اصغر کہتے ہیں، اور حد اوسط کے علاوہ کبرا کا جو حصہ ہے وہ اکبر کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حد اوسط کے علاوہ صغرا کا جو حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ اصغر. اور حد اوسط کے علاوہ کبرا کا جو حصہ ہے وہ اکبر کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اکبر کہلائے گا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو، ذرا نتیجے پہ آ جاؤ، نتیجے پہ آ جاؤ. نتیجہ کیا نکلا تھا؟
زید بڑا منطقی ہے.
زید اور آپ جانتے ہیں کہ قضیہ، جو قضیہ ہے وہ دو حصوں سے مرکب ہوتا ہے. قضیہ حملیہ بھائی، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ محمود. موضوع وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور محمول وہ جو بات کی جائے، جس کو نحو میں مبتدا اور خبر کہتے ہیں. مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور خبر وہ جو بات کی جائے. اسی کو منطق کے اندر موضوع اور محمول کہتے ہیں. مبتدا کو کہتے ہیں موضوع، اور خبر کو کہتے ہیں محمول. اب ذرا نتیجہ قیاس پہ آؤ. نتیجہ قیاس کیا نکلا تھا ابھی آپ نے؟ کیا نکالا؟ زید بڑا منطقی ہے. اس میں موضوع کیا؟ زید. اور محمول کیا؟ بڑا منطقی ہے. تو یہ جو موضوع ہے یہ ہے اصغر، اور یہ جو محمول ہے بڑا منطقی ہے یہ ہے اکبر. توجہ ہے؟ اب بات میرا خیال اور آسان ہو جائے گی. آپ قیاس کا نتیجہ نکال لیں. نتیجے کے اندر جو موضوع آئے اس کا نام کیا؟ اصغر. اور جو محمول آئے وہ کیا ہے؟ اکبر. اور مجھے بتائیے یہ اصغر کس میں ہے؟ صغرا میں ہے؟ کس میں ہے؟ صغرا میں ہے، کبرا میں نہیں ہے. اور یہ جو محمول ہے نتیجے کا، یہ کس کے اندر ہے؟ کبرا کے اندر ہے.
تو یہ جو نتیجے کا موضوع ہے اس کو کہتے ہیں اصغر، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ صغرا. اور یہ جو نتیجے کا محمول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. اور یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ کبرا کے اندر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ صغرا کبرا کا نام اسی وجہ سے صغرا کبرا رکھا ہے، کیونکہ صغرا کے اندر اصغر ہے، اس لیے اس کا نام ہی کیا رکھا؟ صغرا. اور کبرا کا نام یہ کبرا کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اکبر ہے. اور یہ اکبر اور اصغر کہاں سے آئے؟ یہ وہ جو نتیجے کے اندر ہیں. کس میں ہیں؟ نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر. اور نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا یا نہیں؟ پھر دوہراؤ، نتیجہ جو آ جائے، نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر. نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر کہتے ہیں. اور اصغر جس کے اندر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغرا. اور اکبر جس کے اندر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا کہتے ہیں. اور اصغر پہلے مقدمے میں ہوتا ہے یا دوسرے میں ہوتا ہے؟ پہلے میں ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے کا نام صغرا. اور اکبر دوسرے میں ہوتا ہے یا پہلے میں؟ دوسرے میں، اس لیے دوسرے مقدمے کا کیا نام ہے؟ کبرا ہے. پھر دوہراؤ، نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر. نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر کہتے ہیں. اور جس میں اصغر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغرا. اور جس میں اکبر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا. اور اکبر اور اصغر کے علاوہ، اکبر اور اصغر کے علاوہ جو دونوں مقدموں کے اندر مشترک حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حد اوسط کہتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی سمجھ لو کہ ان کو اصغر کیوں کہتے ہیں، اس کو اکبر کیوں کہتے ہیں، اس کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اصغر، ذرا نتیجے پہ آؤ، نتیجے پہ آؤ. نتیجہ کیا تھا؟ زید بڑا منطقی ہے، یا زید بڑا منطقی ہے. توجہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ زید بڑا منطقی ہے. مجھے بتائیے اصغر کیا ہے؟ زید. اکبر کیا ہے؟ بڑا منطقی. مجھے بتاؤ افراد کس کے زیادہ ہیں؟ زید کے افراد زیادہ یا منطقی کے افراد زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے زید تو ایک آدمی کا نام ہے، اور بڑا منطقی وہ تو زید بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، خالد بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہو وہ زیادہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ دو ہیں، چار ہیں، چھ ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ. تو یہ جو اصغر ہے اس کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عموماً اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور اکبر کو بڑا، یہ بڑا ہے کیونکہ اس کے عموماً افراد زیادہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ افراد زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ہر انسان سانس لینے والا ہے، اور ہر سانس لینے والا جاندار ہے. توجہ ہے کیا؟ ہر انسان سانس لے اور ہر سانس لینے والا جاندار ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جاندار ہے. تو ہر انسان، یہ انسان کیا ہوا؟ اصغر. نتیجہ ہے نا، نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ تو انسان کیا ہوا؟ اور جاندار کیا ہوا؟ اکبر ہوا. کیا ہوا؟ اکبر ہوا. توجہ ہے، نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر. اور نتیجے کے محمول کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان جاندار ہے. تو انسان یہ کیا ہوا؟ اصغر. اور جاندار یہ کیا ہوا؟ اکبر. اب مجھے بتائیے انسان زیادہ ہیں یا جاندار زیادہ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے انسان میں صرف انسان آئے، جبکہ جاندار کے اندر انسان بھی آ گئے، گائے، بیل، بکری، سب حیوانات بھی آ گئے، تو وہ زیادہ ہیں. تو نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اور محمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر. یہاں پر موضوع کیا؟ انسان. اور محمول کیا؟ جاندار. اور مجھے بتائیے افراد کس کے زیادہ، موضوع یعنی انسان کے یا جاندار کے؟ جاندار. تو دیکھا، اس لیے اس کا نام اکبر رکھا. ہر انسان جاندار ہے، یہ جاندار کے افراد زیادہ، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ اکبر. یہ بڑا ہے، اس کے افراد زیادہ ہیں. اور انسان، اس کے افراد تھوڑے، اس کا کیا نام رکھا؟ اصغر رکھا. یہ ہمیشہ نہیں ہوگا لیکن اکثر ہوگا کہ موضوع کے افراد کیا ہوں گے کم اور محمول کے افراد کیا ہوں گے زیادہ. تو جب افراد تھوڑے ہیں تو اس کا کیا نام رکھا اصغر, جب اس کے افراد زیادہ ہیں تو اس کا نام کیا رکھا اکبر, اور جس کے اندر اصغر ہوگا اس مقدمے کا کیا نام رکھا صغرا. صغرا اس لیے رکھا کہ مقدمت مؤنث ہے, یہ گول تا آ رہی ہے یا نہیں جی, جب لفظ مؤنث ہو تو صفت بھی کیسی لاتے ہیں مؤنث لاتے ہیں, تو اصغر نہیں کہا صغرا کہا, اور دوسرا بھی مقدمہ وہ بھی مؤنث تو اس کی صفت کیا لائے کبرا, تو جس مقدمے میں اصغر اس کا نام کیا رکھا صغرا, اور جس مقدمے میں اکبر اس کا نام کیا رکھا کبرا, اور جو حصہ دونوں میں مشترک ہے اس کا کیا نام رکھا حد اوسط رکھا. تو اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں, اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آگے, عموماً ہمیشہ نہیں, میں پھر بتلا رہا ہوں توجہ ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا, کبھی افراد برابر بھی ہو سکتے ہیں, کبھی برعکس ہو سکتا ہے, اکبر کے افراد تھوڑے ہوں گے اصغر کے افراد زیادہ, لیکن ایسا کم ہوگا, زیادہ تر یہ ہوگا کہ اصغر کے افراد کم ہوں گے اور اکبر کے افراد زیادہ ہوں گے. اب وجہ آ گئی حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں, کیونکہ حد اوسط کا معنی ہے درمیان والی حد, بیچ والی حد, بیچ والی حد. وسط کا کیا معنی ہوتا ہے درمیان نا, تو یہ بھی درمیان والا کنارے ہیں, درمیان حد کا معنی کنارہ, تو یہ درمیان والے کنارے ہیں. بھئی کیا معنی درمیان والے کنارے, میں درمیان والے کنارے کا معنی یہ ہے کہ یہ ان دونوں کو جوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں آ کر ان کو جوڑ رہے ہیں. اگر یہ حد اوسط نہ ہوتی تو پھر دونوں جڑ ہی نہیں سکتے تھے. میں کہتا ہوں زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے, میں نے صرف کیا کہا
زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے,
تو کیا اس سے پتا چلا آپ کو کہ زید بڑا منطقی بھی ہے؟ نہیں, اس میں کدھر, اس میں تو منطقی کا ذکر ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر صرف کبرا کو لے لو, صغرا کو چھوڑ دو, درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, کیا اس سے آپ کو پتا چلا کہ زید بھی بڑا منطقی ہے؟ نہیں, یہاں تو کوئی زید کا ذکر ہی نہیں ہے. تو پہلا مقدمہ الگ, دوسرا مقدمہ الگ, ایک کے اندر زید کا ذکر ہے, دوسرے کے اندر زید کا ذکر نہیں ہے. ایک میں صرف زید کا ذکر, ایک میں صرف بڑے منطقی ہونے کا ذکر ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو ان کو آپس میں جوڑ رہی ہیں, یہ ربط دے رہی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ حد اوسط ہے. وہ حد اوسط ایک کے ساتھ بھی جڑی, وہ حد اوسط دوسرے کے ساتھ بھی جڑی. جب دونوں کے ساتھ جڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں آپس میں تعلق ہے اور ربط ہے, دونوں میں ربط اور تعلق ہے. تو یہ حد اوسط ان دونوں کے بیچ میں آتی ہے, یعنی دونوں کو جوڑ دیتی ہے. یوں کہو یہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے, یہ دونوں کو جوڑ رہی ہے. یہ نہ ہوتی تو جوڑ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا. ذرا حد اوسط کو کسی ایک میں گرا دو, بدل دو. زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے, زید درجہ ثانیہ کا طالب علم ہے, زید, اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. توجہ نہیں ہے میرا خیال. زید درجہ ثانیہ میں پڑھنے والا طالب علم ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی. دیکھو میں نے پہلے مقدمے میں سے درجہ اولا کا طالب علم, وہ جو حد اوسط بن رہی تھی, اس کو میں نے بدل کے کیا کر دیا درجہ, اب نتیجہ نہیں نکلے گا. اب آپ نہیں کہہ سکتے زید بڑا منطقی ہے. بھائی کیسے کہیں گے, میں نے کب کہا درجہ ثانیہ والے منطقی ہیں؟ میں نے تو صرف کس کی بات کی ہے, اولا والوں کے بڑے منطقی ہونے کی بات کی, اور زید کس میں ہے؟ اب پتہ نہیں وہ منطقی ہے یا نہیں, کوئی پتہ نہیں. تو اب آپ نہیں کہہ سکتے زید بڑا منطقی ہے کیونکہ دونوں میں ربط ہی نہیں. تو یہ دونوں میں ربط کون سی چیز دے رہی تھی؟ حد اوسط. تو یہ ان کے بیچ والی حد تھی, یعنی ان کو جوڑ رہی تھی, ان کے درمیان ربط دے رہی تھی, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط کہتے ہیں. اب بھائی کتاب پر دیکھیے بھائی, اچھا بھائی کتاب پر دیکھیے, اور نتیجہ کے اندر جو موضوع ہے, جیسے انسان کا نام اصغر رکھا جاتا ہے, اور محمول جیسے جسم ہے اکبر کہتے ہیں, اسے اکبر کہتے ہیں. بھائی نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر, اور محمول کو اکبر, اور جو قضیہ قیاس کا جز بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. ایک مقدمہ ہوگا, کبھی دو ہوں گے, کبھی زیادہ. جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے, یہ ایک مقدمہ ہے, اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا مقدمہ ہے. جس مقدمے میں اصغر یعنی نتیجہ کے موضوع کا ذکر ہو اس کو صغرا کہتے ہیں, اور جس مقدمے میں اکبر یعنی نتیجہ کے محمول کا ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں. جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے صغرا ہے, اس لیے کیونکہ اس میں اصغر یعنی انسان مذکور ہے, اور جاندار جسم ہے کبرا ہے, اس لیے کہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے. اور اصغر و اکبر کے سوا جو شے قیاس میں مقرر مذکور ہو, مقرر مذکور ہو یعنی جس کا تکرار ہو, جو بار بار یعنی ذکر ہو, وہ حد اوسط کہلاتی ہے. مثال مذکور میں جاندار حد اوسط ہے, اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے, اور دو دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. سہولت کے لیے نقشہ قیاس کا لکھا جاتا ہے, اس سے اصطلاحات کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے. آگے دیکھیے, یہ کتاب میں نقشہ دیا ہوا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف پہلے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ ایسے دو یا زیادہ قضیے جن کو مان لیا جائے تو پھر ایک تیسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. معلوم ہے قیاس میں کم از کم کتنے مقدمے؟ دو. پہلے کو کیا کہیں گے؟ صغرا. دوسرے کو کیا کہیں گے؟ کبرا. اب یہی بیان کریں, دیکھیے نقشے میں سب سے اوپر لکھا ہے قیاس. قیاس کے اندر کتنے مقدمے ہیں؟ نیچے دیکھو, دو مقدمے ہیں. پہلا ہے مقدمہ اول اور دوسرا ہے مقدمہ دوم. اچھا, پھر مقدمہ اول کے نیچے لکھا ہے صغرا, یعنی اس کا نام کیا ہے؟ صغرا. اور مقدمہ دوم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کبرا, یعنی اس کا نام کبرا ہے. پھر اس کے نیچے جو ہے انہوں نے لکھا ہے اصغر اور حد اوسط. ذرا اس کو چھوڑ دو, اسے نچلی سطر میں آؤ. صغرا کیا ہے؟ ہر انسان جاندار ہے. ہر انسان دیکھو دو حصے کر دیے. دو حصے کیوں کیے؟ موضوع اور محمول کو الگ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ یہ ہر انسان یہ کیا ہے؟ موضوع. اور جاندار ہے یہ کیا ہے؟ محمول. اسی طرح کبرا کے اندر بھی دیکھ لو, ہر جاندار جسم ہے, یہ ہر جاندار کیا ہے؟ موضوع. اور جسم ہے یہ کیا ہے؟ محمول ہے. پھر ان میں دیکھو ایک حصہ دونوں میں ایک جیسا ہے, کیا ہے؟ ایک. اور وہ کیا ہے؟ جاندار. تو اس کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے حد اوسط. صغرا میں بھی اس کے اوپر لکھا ہے حد اوسط, اور کبرا میں بھی اس کے اوپر لکھا ہے حد اوسط. یہ مشترک حصہ ہے. اور صغرا کا جو باقی حصہ ہے ہر انسان, وہ کیا ہے؟ اصغر ہے. اس کے اوپر کیا لکھا؟ اصغر. اور کبرا کا جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر کیا لکھا؟ اکبر. وہ کیا ہے؟ جسم ہے. پھر یہ اصغر اور اکبر کو ملایا. دیکھو ادھر سے پہلے سے لے لو اصغر, دوسرے سے کیا لو؟ اکبر. تو نیچے نتیجہ آ گیا کہ ہر انسان جسم ہے, یہ ہر انسان کیا ہے؟ اصغر. اور جسم ہے یہ کیا ہے؟ اکبر. تو ان دونوں کو ملایا تو دیکھو نتیجہ آ گیا, ہر انسان جسم ہے. نیچے فائدہ دیا ہوا ہے. بھائی ادھر دیکھیے قیاس سے آپ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں, بڑا آسان ہے. جو مقرر حصہ ہے, جو حصہ دونوں میں مشترک ہے, جو دونوں میں بار بار آ رہا ہے, اس کو نکال دو. وہ ہے حد اوسط. کیا کرو؟ حد اوسط کو نکال دو, اور اصغر کو اکبر سے جوڑ دو. دیکھو اب پھر نقشے پہ آؤ. حد اوسط کیا ہے پہلے قضیے میں؟ جاندار ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ ہر جاندار. ان دونوں کو نکال دو. اور اصغر کیا ہے پہلے میں؟ ہر. اور اکبر کیا ہے دوسرے میں؟ ان دونوں کو آپس میں جوڑ دو, ہر انسان جسم ہے. دیکھو نیچے نتیجے میں بھی یہی ہے. تو قیاس سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ حد اوسط کو حذف کر دو اور اصغر کو اکبر کے ساتھ جوڑ دو، اصغر کو بنا دو موضوع اور اکبر کو بنا دو محمول. تو اصغر کو بنا دو، اصغر کو بنا دو موضوع اور اکبر کو بنا دو محمول، تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیے یہی بات کتاب میں بیان کر رہے ہیں. فائدہ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط کو دونوں جگہ سے حذف کر دو، باقی جو رہے گا وہ نتیجہ ہوگا. نقشہ میں دیکھو کہ جاندار کو جو حد اوسط ہے حذف کر دیں تو باقی ہر انسان جسم ہے رہ جائے گا، اور یہی نتیجہ ہے، یہی نتیجہ ہے. چلیے بس کرتے ہیں بھائی، حاصل کلام پھر سن لو. آپ نے پڑھا کہ حجت جو ہے، حجت کسے کہتے تھے؟ کہ وہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملانا جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہوں، مجهول تصدیق تک. تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت. اور اس حجت کی انہوں نے آپ کو بتلایا تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل. ان میں سے قیاس کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا بھائی. انہوں نے بتلایا قیاس جو ہے تو وہ مرکب لفظ ہے جو دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے، اور ان کو آپ مان لیں تو آپ کو ایک تیسرا قضیہ بھی تسلیم کرنا پڑے. یہ جو دو قضیے ہیں جو جن سے مل کر قیاس بن رہا ہے، یہ جو دو پہلے دو قضیے ہیں اور جو آپ کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، ایک تیسرے تو یہ جو پہلے دو قضیے ہیں ان کو قیاس کہتے ہیں، جن کے ماننے کی وجہ سے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پھر ایک تیسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، اور وہ تیسرا قضیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ قیاس کہتے ہیں. تو قیاس کے اندر کم از کم دو قضیے ہوں گے، ان میں سے ایک پہلے کو بھی مقدمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بھی مقدمہ. نیز پہلے مقدمے کا کیا نام ہے؟ صغرا. اور دوسرے مقدمے کا نام کبرا ہے. صغرا کو صغرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اصغر مذکور ہے. کبرا کو کبرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اکبر مذکور ہے. اصغر کسے کہتے ہیں؟ اکبر کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں کہو، نتیجے کا جو موضوع ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اصغر. نتیجے کا جو محمول ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اکبر. اور جس مقدمے میں اصغر ذکر ہو اسے صغرا کہتے ہیں. اور وہ کس مقدمے میں ہے؟ پہلے میں یا دوسرے میں؟ پہلے میں. اور جس مقدمے کے اندر نتیجے کا محمول یعنی اکبر ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں. اور وہ کس میں ہے؟ پہلے میں یا دوسرے میں؟ دوسرے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ اصغر اور اکبر کے علاوہ جو مشترک حصہ ہے، جو مقرر حصہ ہے دونوں کے درمیان، جو ایک جیسا حصہ ہے دونوں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط. حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں کے بیچ میں آیا، یعنی دونوں میں ربط پیدا کیا. کیا مانا؟ ہاں تو میں اس لیے مانا بیان کر رہا ہوں، بیچ میں آنا. اس وقت تو دیکھو زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا. اب دیکھو حد اوسط بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ زید پہلے کنارے پر ہے اور بڑا منطقی ہے آخری کنارے پر ہے، اور حد اوسط کہاں پر آ رہا ہے؟ درمیان میں. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ ہمیشہ درمیان میں ہی آئے گا. ہو سکتا ہے حد اوسط کی جگہ بدل جاتی ہے کبھی کبھی. حد اوسط کہاں ہے؟ پہلے کے بھی شروع میں اور دوسرے کے بھی شروع میں. کبھی دونوں کے آخر میں ہوگا حد اوسط. پہلے مقدمے کے بھی کبھی محمول بنے گا، دوسرے مقدمے کا بھی محمول بنے گا. کبھی پہلے مقدمے کا موضوع بنے گا اور دوسرے مقدمے کا محمول بنے گا. کیا بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حد اوسط کی جگہ بدلتی ہے. کبھی یہ دونوں کے ابھی دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ پہلے مقدمے کا محمول بن رہا ہے اور دوسرے مقدمے کا موضوع بن رہا ہے. حد اوسط توجہ ہے، پہلے مقدمے کا محمول اور دوسرے کا موضوع، یہ حد اوسط ہے. تو اس سے آپ یہ نہ کہیں بیچ میں آ رہا ہے، ایک کنارے پر زید ہے دوسرے کنارے پر وہ بڑا منطقی ہے، تو درمیان میں آیا درجہ اولا کا طالب علم، یہ بیچ میں آ رہا ہے دو کناروں کے، اس لیے اس کو حد اوسط کہیں گے. نہیں نہیں، حد اوسط کی جگہ بدلتی ہے. پھر اس کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا حد اوسط اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے. آپ کہیں گے بیچ میں تو یہ آتا نہیں، کبھی تو اس کی جگہ بدل دی ہے. بھائی بیچ میں آنے کا مطلب یہ ہے یہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. یہ بیچ میں آیا تو دونوں جڑے، یہ بیچ میں نہ آتا تو دونوں جڑتے نہیں. یہ بیچ میں نہ آتا تو دونوں. زید درجہ اولا کا طالب علم ہے، توجہ ہے، اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا. اچھا یہ مثال لمبی ہے، ذرا اسے بھی چھوٹی کرو. کیا مثال؟ زید محنتی ہے، زید اور ہر محنتی منطقی ہوتا ہے. چلو یہ بنا لو، زید کیا ہے اور ہر محنتی، نتیجہ کیا نکلا؟ زید بھی منطقی ہے، توجہ ہے. اچھا زید محنتی ہے اور ہر محنتی بڑا منطقی ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ زید منطقی ہے، زید منطقی ہے. مجھے بتائیے یہ زید کے منطقی ہونے کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ یہ حد اوسط کی وجہ سے چلا. کس کی وجہ سے؟ یہ حد اوسط اگر بیچ میں نہ آتی پھر زید تو ایک جملے میں تھا، زید محنتی ہے، زید تو اس جملے میں ہے، زید کیا ہے؟ محنتی. اس میں محنتی ہونے کا ذکر ہے، کوئی منطقی ہونے کا ذکر ہے نہیں، تو اس سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ زید منطقی ہے. دوسرے جملے میں ہے کہ ہر محنتی منطقی ہوتا ہے، ہر محنتی. دیکھو یہاں بھی کوئی زید کا ذکر ہے نہیں، تو زید منطقی ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. پتہ کس نے دیا؟ اس حد اوسط نے دیا، اس نے زید کو اٹھا کر منطقی کے ساتھ جوڑ دیا. کیونکہ یہ جو محنتی ہے یہ زید کے ساتھ بھی جڑ رہا تھا، یہ منطقی کے ساتھ بھی جڑ رہا تھا. سورج سمجھ میں آگئے؟ جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے، آپ کا ایک ساتھی ہے، اس کا ایک دوست تھا، آپ بھی اس کے دوست، اور اس کا ایک اور دوست بکر بھی ہے. کون ہے؟
بکر بھی ہے.
تو دیکھو یوں کہو زید آپ کا دوست ہے. کون ہے؟ زید آپ کا دوست ہے. آپ کا صرف دوست کون ہے؟ زید. لیکن زید کا دوست ایک بکر بھی ہے. آپ بکر کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب زید کے ساتھ دوستی ہو گئی تو بکر سے بھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے. تو زید کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں آیا، اس نے دونوں کا تعارف کروایا، دونوں میں دوستی کروا دی. اسی طرح حد اوسط ہے، حد اوسط کیا کرتا ہے؟ دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دونوں کو ملا کر پھر جوڑ دیتا ہے. بات اب بات سمجھ میں آ گئی؟ حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں؟ کہ دونوں کے بیچ میں آیا. بیچ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظوں میں بیچ میں آیا، بیچ میں آنے کا مطلب یہ ہے دونوں کو کیا کر رہا ہے؟ ملا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ان کے درمیان واسطہ پیدا کر رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ چاہے یہ پہلے حصے میں آئے، چاہے دوسرے میں آئے، چاہے دوسرے مقدمے میں بھی، چاہے شروع میں آ جائے، چاہے آخر میں آ جائے، لیکن دونوں میں آئے گا. جب دونوں میں آئے گا تو دونوں میں کیا پیدا کر دے گا؟ جوڑ. تو یہ دونوں کے بیچ میں آ گئے، ان کو جوڑ دیا اس نے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد عموماً تھوڑے ہوتے ہیں. اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے افراد عموماً زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا اصغر اور اکبر کے افراد بالکل برابر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مثلا آپ نے ایک صغرا کبرا ملایا، نتیجہ نکلا ہر انسان ضاحک ہے. کیا نکلا؟ اب مجھے بتائیے، زحک انسان کا خاصہ ہے، آپ پڑھ چکے حیوانات میں سے یہ صفت صرف کس کے اندر اللہ نے رکھی ہے؟ تو انسان، جتنے انسان ہیں اتنے ہی زاہق بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان کیا ہے؟ زاہق. دنیا میں فرض کرو 5 یا 7 ارب جتنے بھی انسان ہیں، تو انسان کتنے ہوئے؟ 7 ارب. اور ہر انسان کیا ہے؟ زاہق. تو زاہق بھی کیا ہوئے؟ 7 ارب. تو اب میں نے کہا ہر انسان زاہق ہے، یہ نتیجہ نکلا. مقدمے کوئی صغرا کبرا تھے وہ ہم ذکر نہیں کرتے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر انسان. تو اصغر کیا ہے؟ ہر انسان. نتیجے کا موضوع کیا کہلاتا ہے؟ اصغر. اور نتیجے کا محمول کیا کہلاتا ہے؟ اکبر. اصغر کیا ہے؟ ہر انسان، یعنی انسان اکبر ہے. اور زاہق کیا ہے؟ اکبر ہے. اور انسان اور زاہق، اصغر اور اکبر، افراد برابر ہیں یا نہیں؟ برابر ہیں. تو کبھی افراد برابر بھی ہوتے ہیں. اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے، اصغر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اور اکبر کے افراد کم ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصغر کے افراد چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں اکبر کے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام اصغر رکھا اور اس کا نام اکبر رکھا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے کل انشاءاللہ باقی بحث بھی کر لیں گے اور اس سبق کو بھی ہم مکمل کر لیں گے۔ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔